والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت اور فیصل آباد کی فضاؤں میں غدیری ماحول. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے اس کا مجھے علم نہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے جنت کا راستہ کھلتا ہے. اور الحمدللہ اس پر نور محفل میں بات بھی نور کی ہونی ہے، اور آپ اس بات کا احساس نہیں ہونے دیں گے کہ محفل طویل ہو گئی ہے. میری اور آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں اور طویل زندگیاں ختم ہو جائیں، مگر ہم علی کے عین سے آشنا نہیں ہو سکتے. یوں تو مزاجن عادتن شرعن اخلاقن قانونن فضائل پڑھنے کا ہمیں حکم ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم فضائل اہل بیت پڑھیں، لیکن جس دن کے ذرے ذرے نے علی علی پکارا ہو تو اس دن کیسے ممکن ہے کہ بات کوئی اور ہو. لہذا آپ کے سامنے میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، اتنا مجھے احساس ہے کہ جس نقطۂ کمال پر سب کا اتفاق ہے اسے علی کہتے ہیں. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں مانتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں، اور اللہ کا ہم پہ خصوصی کرم ہے کہ جو ہم مانتے ہیں وہ بولتے بھی ہیں. تقیہ کی نسبت ہماری جانب دی جاتی ہے، اور تقیہ عین دین ہے. تقیہ دین آبائے پیغمبر اور دین آبائے اہل بیت ہے. تقیہ دین کا ایسا ہی حصہ ہے جیسے قضا و قدر، جیسے جبر و اختیار کی بحث، جیسے عدل و ظلم کا عنوان. ایسے ہی تقیہ کا عنوان بھی اہل بیت کے مکتب میں ایک مسلم حقیقت ہے، مگر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تقیہ کرتے ہیں اور اس کے آگے اوبلک ڈالتے ہیں، یعنی منافقت کرتے ہیں. ہمیں تقیہ کی نسبت دیتے ہوئے ایک اوبلک ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تقیہ یعنی منافقت. لیکن عجیب سی داستان ہے کہ جن کا مذہب تقیہ ہے وہ تو تقیہ کرتے نہیں ہیں، اور جن کے ہاں تقیہ حرام ہے وہ سارے تقیہ میں ہیں. میرا اتفاق بہت سے نجی ٹی وی چینلز پر اپنے بھائی بزرگ شخصیات کے ساتھ ہوتا ہے، حاشیے کی گفتگو میں اور وقفے کے درمیان بارہا ہم نے سنا کہ جو آپ کہہ رہے تھے وہی صحیح ہے، مگر ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن عزیزوں، مجھے یہ افتخار ہمیں یہ افتخار حاصل ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے، اور ہم اس دروازے پر مر کر بھی مطمئن ہیں وہ ہمیں مار کے مسترب ہیں. آج ساری دنیا اس بات کو مان رہی ہے اور اس کا اقرار کر رہی ہے کہ جو علی والے ہیں. دیکھیے میں یقیناً اس گفتگو کو بھی کرنا جانتا ہوں اور وہ گفتگو کرنا چاہیے کہ کہاں ہمارے یہاں کردار کی کمزوری ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کردار کے بہتری کی امید لگائی جا سکتی ہے جب عقیدہ ٹھیک ہو, اور اگر عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہو تو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے راہ خدا میں شہید بھی کر دیا جائے, کوہ ابو قبیس کے برابر پہاڑ سونے کا صدقہ بھی دے دے, اور مجاہد فی سبیل اللہ بھی مارا جائے, اور حکم نبی یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو وہ جنت کی بو بھی نہیں سوکھ سکتا. توجہ آپ حضرات کی ہے, اور یہ بات میرے عقیدے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی حقیقت ہے کہ نبی مکرم نے جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں,
بسم اللہ,
مگر اس سے پہلے ایک تمہیدی جملہ کہوں کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ نبی نے اپنے بات کا کوئی فیصلہ نہیں کیا, نبی نے اپنے بات کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا, امت پر چھوڑ گئے. ایک گملا لگانے والا مالی, ایک پودا سینچنے والا مالی, اگر ایک دن کو بھی کہیں باہر جاتا ہے تو کسی کو سونپ کے جاتا ہے کہ پانی ڈالنا ہے. ایک معمولی سا کام چھوڑ کر جانے والا انسان,
کیا بات,
اور میں تو کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی خیانت ہے, ایک بہت بڑا ظلم ہے سرکار دو جہاں کے حوالے سے, نبی مکرم کے حوالے سے ایک بہت بڑی زیادتی ہے. قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر بہت واضح آیت ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین. تم پر ہم نے فرض قرار دے دیا ہے کہ اگر تم خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر فرض قرار دیا ہے اگر خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ. ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ اگر خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ. پیغمبر اسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں, قرآن چھوڑ کر جا رہے ہیں, پیغمبر کوئی وصیت نہیں کر کے گئے, یہ توہین رسول ہے. میں بس یہاں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں کہ کچھ فلا 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 شخصیتوں کو بچانے کے لیے نبی پہ تہمت لگائی جاتی ہے. اور فرما رہے ہیں, کہہ چکا ہوں بہت سی جگہوں پر, یہاں نہیں بات ہوئی, بوستان زہرا میں ایک مدت کے بعد بلایا گیا ہوں, البتہ بلایا جاتا رہا ہوں لیکن میری حاضری نہیں, ایک مدت بات ہوئی ہے. بوستان زہرا کی بات کر رہا ہوں, اس امام بارگاہ میں ایک مدت کے بعد, 10 سال پہلے یہاں اشرا بھی پڑا تھا, زکریا صاحب بیٹھے ہوئے, شاید 12 سال پہلے. لیکن ایک جملہ یہاں کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ کچھ کمزوریاں, موٹی موٹی کچھ کمزوریاں شیعوں کی ہیں اور موٹی موٹی کچھ کمزوریاں سنیوں کی ہیں. شیعوں کی ایک موٹی کمزوری اور سنیوں کی ایک موٹی کمزوری سن لیجئے, اور پہلے تو اپنی بتاؤں گا نا تاکہ سنی بھائی سن لے میری بات. شیعوں کی ایک موٹی کمزوری یہ ہے کہ مولا کے فضائل پڑھتے ہوئے اگر کبھی نسیری کی تعریف کر دی جائے تو ہمارے نعرہ لگتا ہے, اور مولا علی کو اگر رب اور اللہ بول دیا جائے تو ہمارے کھمال ڈالا جاتا ہے. یہ شیعوں کی بہت بڑی کمزوری ہے جس کی وجہ سے پوری قوم کو جواب دینا پڑ رہا ہے. عالمی سطح کی تشیع زیر سوال آ جاتی ہے, مورد سوال بن جاتی ہے, الزام کا سامنا کرتی ہے. ہم سے زیادہ کسی کو عقیدہ توحید کا پتہ نہیں ہے, ہمیں کوئی عقیدہ توحید نہ بتائے, اس لیے کہ ہمارے ہاں عقیدہ توحید کے لیے سب سے بڑا نصاب ہے نہج البلاغہ. دعائے کمیل پڑھنے والی قوم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتی. ایک موٹی کمزوری ہے, اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی.
اور جو افراد اس بات اس کا شکار ہیں بیچارے وہ خود مستضعف ہیں، بیچارے کمزور ہیں، علمی طور پر کمزور ہیں، لہذا ان سے پیار کی ضرورت ہے، ان سے محبت کی ضرورت ہے. کبھی بھی بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی، بیماری سے نفرت کی جاتی ہے. تو ایک بہت موٹی سی کمزوری ہے میری قوم کی، جس کو بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی سازش ہے. اور سنیوں کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ پیغمبر کی توجہ ہے، پیغمبر کی توہین ہو جائے تو ہوتی رہے، مگر کسی طرح امہات المومنین کو بچا لو اور صحابیوں کو بچا لو، ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے. اور اس ضمن میں اگر پیغمبر کی توہین ہوتی ہے، وہ جو ایک ٹی وی اینکر نے، وہ جو ایک ٹی وی میزبان نے اور شوبیس کے ایک بندے نے، وہ ایک جو کہا تھا کہ حضرت زوجہ پیغمبر نے سر پہ دوپٹہ باندھا ہوا تھا، وہ صحیح بخاری میں روایت ہے، اس میں بی بی نبی کی عصمت پر شک کر رہی ہیں، بی بی نبی کی نبوت پہ شک کر رہی ہیں، تو وہ تو آپ کو برا نہیں لگ رہا، کتاب میں لکھ دیا آپ نے. یہ جو موٹی موٹی کمزوریاں ہیں، لیکن عزیزان گرامی طے ہے، یہ طے ہے کہ تمام امت اسلامیہ میں بعد از نبی اگر کوئی بڑا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. کسی سنی کو کوئی اختلاف نہیں، کسی شیعہ تو اختلاف کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو علی کے پیچھے چلتا ہو. اور یہ جملہ بھی کہہ دو کہ نصیری اور شیعہ میں یہی تو فرق ہے، نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے، شیعہ اپنے مولا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی بڑی عنایت آپ نے روشنی میں تھوڑی سی موڑ دی تو مجھے کچھ زیارت ہو گئی مومنین کی، اسے اگر بند کر دیں تو اچھا ہے، بغیر اس کے بھی آپ ویڈیو بنا لیں گے. ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کی ذات پر، اگر ممکن ہے تو اس روشنی کو ذرا مدھم کر دیجئے، اوپر کر دیجئے، کچھ کیجئے، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات. یہ طے ہے، توجہ ہے آپ حضرت کی، یہ طے ہے کہ نبی کی بزم میں جب کوئی نیا وارد ہوتا تھا اور صحابہ کرام کو یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ یہ مسلمان بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ مومن ہے یا منافق ہے، صحابہ کرام کی کسوٹی بتا رہا ہوں، تو سرکار کی خدمت میں آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ کچھ لوگ نئے مسلمان ہوئے، یہ کیسے طے کریں کہ یہ سازشن آئے ہیں یا ارادتن آئے ہیں؟ تو نبی فرماتے تھے گھبرایا نہیں کرو، ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو. جب تم ان کے سامنے علی کا ذکر کرو گے، ان کا چہرہ پکار کر بتائے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. یہ کسوٹی پیغمبر کی دیوی کسوٹی ہے. اور دنیا میں کوئی آپ کو مسلمان، واقعی مسلمان اور صحیح سنی نہیں ملے گا کہ جو مولا علی کی فضیلت کا قائل نہ ہو. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے، جناب خواجہ نظام الدین ثانی یوم حسین میں خطاب کرنے آئے ہیں، مجمع شیعوں کا ہے اور خطاب کرنے سنی آیا ہے، تو کہنے لگے سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں. کہا تفضیلی سنی کسے کہتے ہیں؟ کہا تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو. تھکے تو نہیں نا آپ حضرات؟ اور کہتے ہیں سنو میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں، ہم وہ سنی ہیں جو علی کی فضیلت کے قائل ہیں. اور ترتیبیں دو طرح کی ہیں، ایک ترتیب فضیلت ہے اور ایک ترتیب خلافت ہے. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں اور ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں پہلا ہونا چاہیے. تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اہل سنت کے بڑے محدثین نے اور اہل سنت کے بڑے ناموں نے یہ بات متفقہ طور پر لکھی ہے کہ ما وردا فی احد من الصحابہ کما وردا فی حق علی بن ابی طالب.
ماشاءاللہ،
علی بن ابی طالب کے شان میں جو کچھ آیا ہے کسی ایک صحابی کے بارے میں ایسا نہیں آیا. یہ بڑے بڑے معتبر اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے. جی
اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں کمال ہوگا وہاں نام علی کا ہوگا، جہاں عظمت ہوگی وہاں عنوان علی کا ہوگا. اور ہم عزیزان گرامی اس لیے حق رکھتے ہیں کہ ہم غرور کریں. اور فرمانے غرور کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن شاید اگر کبھی غرور کرنے کی اجازت ملے تو صرف اس نقطے پر ملے گی کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. میں بہت غور کر رہا تھا کہ اللہ نے جتنی اپنی صفات افعالی رکھی ہیں ان سب کو وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اسے اپنائے. مثلاً اللہ ستار ہے، چاہتا ہے کہ لوگ ستار بن کے دکھائیں. اللہ غفار ہے، چاہتا ہے لوگ غفار بنے. تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ. اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ. اللہ کا ایک خلق ہے ستاریت، عیبوں کو چھپانا. وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی ایسے ہی بن کے دکھائیں. کسی کا عیب اگر معلوم ہو گیا ہے تو اسے چھپا کے دکھاؤ. اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے. اللہ جتنی صفات رکھتا ہے اس میں وہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق وہ صفات اپنائے. لیکن ایک ایسی صفت ہے جو اللہ چاہتا ہے کوئی نہ اپنائے، وہ ہے المتکبر. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے بندوں کے اندر. لہذا کہتا ہے خبردار، الکبر ردائی، تکبر میری ردا ہے، میرے کپڑے ہیں. جس نے تکبر اپنایا اس نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا. خبردار، میرے کپڑوں میں ہاتھ نہ ڈالنا، تکبر تمہیں جچتا ہی نہیں ہے. غور فرمانے عزیز آنے کے نامی، میں بہت غور کر رہا تھا کہ اللہ متکبر ہے کیوں. بڑی محنت کے بعد عزیزوں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد علی کو بنایا ہے. حق بنتا ہے کہ اللہ اپنے آپ کو متکبر کہے. ایسے لوگوں کا بنانے والا، ایسی ہستیوں کا بنانے والا جو خود بنانے والے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے؟ کیوں ہم مقایسہ کرتے ہیں؟ کیوں ہم کسی اور کو نہیں مانتے؟ کیوں اور مولا کے برابر ہم کسی کو نہیں جانتے؟ اچھا، یہ ہمارا نہ جاننا نہ ماننا ہی لوگوں کو کھائے جا رہا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی جناب ہمارے ایک بھائی اہل سنت سے شیعہ ہوئے کچھ عرصے پہلے، جی وہ بیان کر رہے تھے کہ آپ نے غور فرمایا کہ شورا میں، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات، شورا میں جب نبی کی رحلت کے بعد پہلی خلافت کا انتخاب کیسے ہوا، دوسری خلافت کا انتخاب کیسے ہوا، تیسری خلافت کا انتخاب ہوا شورا کے ذریعے، چھ نفری شورا، چھ افراد کی شورا بنائی گئی. کہ یہ چھ اور ان میں سے بھی دو جس طرف ہو جائیں. جی جی، تو سب سے پہلے کہا علی تمہارا حق ہے. کہا علی تمہارا حق ہے، تم یہ خلافت قبول فرماؤ، مگر دو شرطیں. ایک شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت کے سے ہٹ کر فیصلہ، قرآن و سنت کی پیروی کریں گے آپ. اور دوسری شرط یہ ہے کہ سیرت شیخین پہ چلیں گے. میرے مولا علی نے فرمایا میں قرآن و سنت کو سب سے بہتر جانتا ہوں،
ماشاءاللہ،
اس لیے قرآن و سنت پر میں چلوں گا مگر سیرت شیخین پر میں عمل نہیں کروں گا. ہمیں ہم سے کیوں ناراض ہوتے ہو کہ آپ اور کسی کو مانتے نہیں ہو سوائے علی کے؟ ہمیں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا سوائے علی. ہماری تو مشکل یہ ہے کہ ہمیں کوئی اور، ہمارا مزاج اتنا اونچا کر دیا اس گھرانے نے. سوچنے کا انداز اتنا اونچا کرتی ہے. میں نے جب ایک جملہ کہا نا، ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، ہمیں اتنا اونچا کر دیا اس اونچے گھر نے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، مجھے معاف کریں گے کچھ دیر کے لیے، میں یہ تنقید نہیں تعریف میں بات کرنے جا رہا ہوں. اتنے بڑے مجمع سے میں کہوں مولا علی کے 18 بیٹے تھے، 10 کے نام بتائیے. یہ میں تنقید نہیں کر رہا، تعریف کر رہا ہوں. شاید ہی کوئی نکل کر آئے جو مولا کے 18 بیٹوں میں سے 10 کے نام بتا دے. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج اتنا اونچا ہے، علی کے علاوہ غور کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. بھائی اس سرزمین کے اوپر بڑی کمزوریوں میں سے نہیں، چھوٹی کمزوریوں میں سے شیعوں کی ایک کمزوری ہے، مزارات پر نہیں جاتے ہمارے ہاں، زیادہ ہمارے بھائیوں کی حاضری ہے. ہم حضرت امام بلی کے مزار پہ 90% ہمارے بھائی ہوتے ہیں، 10% ہم ہوتے ہیں. عبداللہ شاہ غازی مذہب کے مزار پر 10% شیعہ ہوتے ہیں، 90% سنی بھائی ہوتے ہیں، ہمارے عزیز ہمارے بھائی جی. شاہ عبد الرطیف بھٹائی کے مزار پہ، شہباز قلندر کے مزار پہ، ان بزرگوں کے مزاروں پہ آپ دیکھیے شیعہ کم ہوتے ہیں سنی زیادہ ہوتے ہیں ہمارے بھائی. کیوں نہیں جاتے آپ؟ اس لیے کہ آپ ڈائریکٹ نجف کا راستہ جانتے ہیں، آپ کربلا کا راستہ جانتے ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ محفوظ محفوظ ہے، مگر سوچ اتنی اونچی ہو گئی ہے، طلب اتنی گہری ہو گئی ہے، ذائقہ اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ کہیں اور مزہ ہی نہیں آتا سوائے در علی کے. اب دیکھیں یہ سارے عظیم لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہمارا میں اپنا مزاج بتا رہا ہوں، اپنی قوم کا، پوری دنیا کی قوم، شیعہ قوم کا، یہ سب بلند ہیں، سب مقام بلند رکھتے ہیں، لیکن ذرا غور فرمائیں کہ ان میں اور علی میں کتنا بڑا فرق ہے. اب غور فرمائیں کتنا موٹا سا فرق ہے، کتنا واضح فرق ہے. قرآن مجید میں نجات کے چار رستے بتائیں، سبیل، صراط، عبداللہ، نور.
ماشاءاللہ،
نجات کے چار رستے، نور لفظ استعمال ہوا، نور قرآن میں نور کا لفظ استعمال ہوا، یہ نجات کا رستہ ہے. حبل اللہ، اللہ کی رسی، یہ نجات کا ذریعہ ہے. صراط، یہ نجات کا ذریعہ ہے. سبیل، یہ نجات کا ذریعہ ہے. لیکن صراط ہمیشہ مفرد آیا ہے، جمع نہیں آیا قرآن میں. ایک بڑا روشن واضح رستہ. قرآن میں نور مفرد آیا ہے، جمع نہیں آیا. قرآن میں حبل اللہ مفرد آیا ہے، جمع نہیں آیا، مگر سبیل جمع آیا ہے جی. والذین جاہدوا فینا لنہدینا سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے رستے دکھاتے ہیں جی. صراط، نور، حبل اللہ اور سبیل. سبیل کی جمع آئی ہے مگر حبل اللہ، نور اور صراط کی جمع نہیں آئی. بس اگر اسے سمجھنے کے لیے میں اپنے سارے مضمون کو ایک جملے میں سمیٹ کر آگے بڑھوں تو وہ یوں کہوں گا کہ سہمن شریف ہے، دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے. مزاج بہت اونچا ہے، سوچنے کا انداز بہت بلند ہے. اچھا یہ کہا گیا ہے نا ہمیں کہ ذرا بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، جو بڑے لوگوں کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں ان کا قد بھی اونچا ہو جاتا ہے. دعائے کمیل جیسی پوری دوسری قومیں کو ایک دعا تو لا کر دکھائے، دعائے ابو حمزہ صومالی جیسی پوری ساری قومیں کو ایک دعا تو لا کر دکھائے. صحیفہ سجادیہ میں 54 دعائیں ہیں، کسی کے بڑے نے کوئی ایک جیسی ایک جملہ بھی مولا سجاد جیسے کہا ہو. ہمیں حق ہے یا نہیں کہ ہم غرور کریں جی؟ کوئی ایک جملہ تو دکھاؤ کسی کے بڑے کا ایسا ہو جیسا امام سجاد نے کہا ہے. مجھے معاف کیجئے گا، کوئی یہ نہ سمجھے، مجھے معلوم ہے برادران اہل سنت مجلس میں بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں جی. ویسے بھی جتنے بھی شیعہ ہیں وہ سارے سنی ہیں. میں یہاں ممبر بیٹھا ہوں، میں سنی ہوں، بہت واضح طور پر اعلان کر رہا ہوں میں سنی ہوں. ہماری خواہش ہے کہ سنی بھی شیعہ ہو جائیں. حضرت
بدر العجائب والغرائب امام المشارق اصل غالب اسد اللہ عین اللہ یز اللہ ضرب اللہ فن اللہ فرق اللہ جنگ اللہ روح اللہ قسم اللہ باب اللہ کلمۃ اللہ سراط اللہ جمال اللہ جلال اللہ کمال اللہ سراط اللہ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین امام الزاہدین امام العابدین امام الشاکرین امام الفاتحین امام العادلین امام الصابرین امام المتحدین امام الموحدین امام الشارکین امام الراکعین امام الساجدین امام الافضلین امام الاولین امام الاخرین امام الاکملین مولا کائنات قائد الغور المحجلین صراط مستقیم امام مبین فخر آدم نو ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ علی حق نعرہ حاضری
یہ طے ہے کہ آج دنیا جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے وہ چیز ہے اہلیت صلاحیت. اداروں میں نوکریاں دی جاتی ہیں اہلیت کی بنیاد پر, ممبر پر بٹھایا جاتا ہے اہلیت کی بنیاد پر, ہر شخص ایک آواز لگا رہا ہے کہ اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر بات ہونا چاہیے. میرا اور آپ کا اعزاز یہ ہے کہ ہم جس گھرانے کو مانتے ہیں ان سے زیادہ اہل کوئی نہیں ہے. انسان کی فضیلت کا, انسان کی فوقیت کا اگر کوئی راز ہے تو وہ ہے علم. تمام چیزوں میں انسان بلند مقام کا عنوان پاتا ہے کہ جب اس کو علم کا عنوان دیا جائے. حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا فلسفہ بھی علم تھا. فرشتوں کو اسی بنیاد پہ کہا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو, اس لیے کہ فرشتوں سے بھی پوچھا گیا اور حضرت آدم سے بھی پوچھا گیا, مگر آدم نے بتا دیا اور فرشتوں نے کہا انی عالم ما لا تعلمون. توجہ میری طرف ہے حضرات کی, تھوڑا سا علم کی بنیاد پر انسان کو فضیلت دی جاتی ہے. اور الحمدللہ مجھے اور آپ کو پھر یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم جس کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. بعد از خدا و رسول اگر اس کائنات میں کوئی سب سے بڑا عالم ہے تو وہ علی کی ذات ہے. اور میرے مولا نے اپنے علم کو اپنے خطبات کے ذریعے اور اپنے خطوط کے ذریعے سے تاریخ میں درج کروا دیا, اور آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی نہج البلاغہ قرآن کا چھوٹا بھائی ہے. اور دنیا اس بات پر, اچھا مولا کا کمال یہ ہے کہ مولا نے اپنے علم کو فن میں ڈھال کر پیش کیا ہے, اس لیے کہ فن کو موت نہیں ہے. آج اگر نہج البلاغہ پر غیر مسلم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, عیسائی نہج البلاغہ کو پڑھ رہے ہیں, تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ علی کو پہلا امام مانتے ہیں, اس وجہ سے کہ علی ادیب بہت بڑا تھا. سبحان اللہ, علی کو بولنا بہت اچھا آتا تھا, علی کو انتہائی درجہ کے اعلی مفاہیم کو الفاظ میں سمونا بہت اچھا آتا تھا, گہرے مطالب کو آسان کر کے پیش کرنا علی کا کارنامہ ہے. جو دور نظم کا دور تھا, اس نظم کے دور میں نثر کا ایجاد اگر کسی نے کیا تو اسے علی کہا جاتا ہے. لوگ نثر سے آشنا نہیں تھے, میرے مولا نے نثر کی دنیا سے لوگوں کو آشنا کیا. اور آج اتنی مدت گزرنے کے بعد اور اس سے پہلے بھی اور ہر دور میں, ابھی چند سال پہلے کوفی عنان کے زمانے میں جب وہ سیکرٹری جنرل تھے اقوام متحدہ کے, تو انہوں نے تاریخ بشریت کے پانچ کامیاب ترین نظام حکومت گنوائے تھے کہ کون کون سے ہیں. اس میں اس نے پہلا نام مولا علی کے خط کو عنوان دیا تھا جو مالک اشتر کو علی نے لکھ کے دیا ہے. ماشاءاللہ, مسلمانوں کے ان کے بقول, مسلمانوں کے اکثریت مسلمانوں کے ان کے بقول چوتھے خلیفہ نے جو حکومت کا نظام لکھ کر دیا ہے, اس سے بہتر نظام حکومت نہیں ہے دنیا میں. آپ دیکھیے تو صحیح, جو علی خود قرآن ہے, اس علی نے اپنے اس خط میں ایک آیت قرآن سے بھی استفادہ نہیں کیا. عجیب بات ہے, میرے مولا علی نے پورے خط میں ایک آیت سے بھی استفادہ نہیں کیا، ایک حدیث سے بھی استفادہ نہیں کیا، جو خود پیغمبر اکرم کی زبان چوس کر سلونی کا دعویٰ کرتا ہو. اس نے پیغمبر کی کسی حدیث سے استفادہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب نظام حکومت بنایا جائے گا، جب لوگوں کے لیے جینے کا طریقہ مہیا کیا جائے گا، تو تمہاری مملکت میں سارے شیعہ تو نہیں بس رہے، تمہاری مملکت میں سارے مسلمان تو نہیں رہتے. اگر قرآن کی ایک آیت سے مولا علی استفادہ کرتے تو غیر مسلم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے لکھا گیا ہے. علی نے ایسا نظام لکھ کر دیا جس میں ہندو کو بھی سانس لینے کا موقع ملے، عیسائی کو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ ملے، مسلمان بھی زندگی گزارے، غیر مسلم بھی زندگی گزارے. اس لیے کہ جو غیر مسلم ہے وہ ہے تو انسان. کون لا رہا ہے نظام؟ جب ہم اپنا نظام پیش کرتے ہیں تو اس میں کہیں الجھن رہ جاتی ہے، لیکن جب علی نظام پیش کرتا ہے تو علی کیونکہ خالق کا نمائندہ ہے، جتنی بھی مخلوق بستی ہے سب کا علی کو خیال کرنا پڑے گا. یہ کسی میں دم ہے تو لا کر دکھائے اس انداز سے. 1400 سال پہلے میرے مولا علی نے بہت ہی واضح طور پر فرما دیا. پچھلے دنوں ایک میڈیکل کالج میں خطاب کا موقع ملا، ڈاکٹر حضرات بیٹھے تھے، طالب علم سارے ڈاکٹر تھے، یہاں بھی ڈاکٹر حضرات تشریف فرمائے. میرے مولا فرماتے ہیں، اے جب لحاظ الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پہ تعجب ہے کہ اللہ نے کیا شاہکار پیش کیا ہے. یتکلم بلحمن، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. ینظر بشحمن، یہ چربی سے دیکھتا ہے. یسمع بعظمن، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے. یتنفس بخرمن، اور سوراخوں سے سونگتا ہے. بھائی بدن کا موضوع ہے نا، میڈیکل کا موضوع، ڈاکٹر حضرات کا موضوع بدن. عالم بات کرتا ہے روح سے، ڈاکٹر بات کرتا ہے بدن سے. ڈاکٹر کا موضوع ہے بدن، بدن. میرے مولا بدن کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ ہڈیوں سے سنتا ہے، یہ چربی سے دیکھتا ہے. یہ جو چربی ہماری آنکھ میں دکھائی دے رہی ہے ہم اس سے نہیں دیکھتے، یہ جو کان ہمیں باہر دکھائی دے رہا ہے ہم اس سے نہیں سنتے. میرے مولا فرما رہے چربی سے دیکھتا ہے. یہ جو ہماری آنکھ میں ایک سم سم کی بال کی طرح ایک چھوٹی سی بال ہے، اس کے اندر ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ کے پیچھے چربی ہے. انسان اس چربی سے دیکھتا ہے.
ماشاءاللہ.
انسان کے کان کے اندر 3 باریک باریک ہڈیاں ہیں جو بچتی ہیں اندر. میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، ہڈیاں آپ کی بج رہی ہیں تو آپ سن رہے ہیں. علی نے فرمایا کہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے. جب میں نے یہ قول وہاں بیان کیا، اور بہت سارے قول میں نے جمع کیے تھے کہ بدن کے بارے میں اہل بیت نے کیا فرمایا ہے، ڈاکٹروں سے خطاب تھا، تو تقریر کے بعد چند ڈاکٹر آگے آئے اور کہنے لگے علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا. کہنے لگے یہ مولا علی نے کب فرمایا ہے؟ گفتگو ہونے لگی. میں نے کہا جی 1400 سال پرانا مولا کا قول ہے، اور 1000 سال پہلے سید رضی نے نہج البلاغہ کو مرتب کیا ہے. کہنے لگے اس زمانے میں کوئی مشینیں نہیں تھیں جو اندر کا حال بتاتی کہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے. تو میں نے انہیں ایک قول نقل کیا کہ ایک مسیحی نے میخائل رمضان، ایک مسیحی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ ساری کائنات یا اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے. اب ہمیں حق پہنچتا ہے نہیں کہ ہم اب ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم مولا علی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بات ہی نہ کریں. کیا فرمایا تھا شورا میں، میری بات مکمل ہو، شورا میں کیا فرمایا مولا نے؟ فرمایا میں قرآن و سنت پہ عمل کروں گا لیکن سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا. علی کا یہ انکار کر دینا ہی کھا رہا ہے آج تک لوگوں کو. فرما رہے میں ان سے بہتر جانتا ہوں قرآن و سنت کو. ہم سے نہ کہا جائے کہ ہم ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے اور ایک درد ہے جو اس امت کو اللہ نے دیا ہے کہ ہم ایک مشکل میں ہیں. میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں آہ آہ نزلنی الدہر، مرثیہ پڑھ رہے ہیں علی اپنا، آہ مجھے زمانے نے اتنا گرا دیا کہ کہتے ہیں علی اور فلاں. یہ درد ہے امت کا. میرے مولا مرثیہ پڑھ رہے ہیں اپنا کہ مجھے نزلنی الدہر، مجھے زمانے نے اتنا گرا دیا کہتے ہیں علی اور فلاں. فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد احد من ہذہ الامہ، خبردار اس امت میں کسی کو اہل بیت کے ساتھ مقایسہ نہ کرنا. کسی میں اہلیت نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ مقایسہ کے لیے آئے. میرا اور آپ کا ایک عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت کا کھاتے ہیں. جی ہم اہل بیت کا کھاتے ہیں. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اس میں دلیل بھی ہے، اس لیے کہ عقیدے پہ دلیل ہونی چاہیے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے. بھائی میں کون ہوں جو میرا یہ عقیدہ ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ لب و لہجہ سننے کو آپ کو ملتا ہوگا، میرا یہ عقیدہ ہے. آپ ہے کون بھائی؟ آپ کا عقیدہ ہے تو قرآن کی آیت ہے، آپ کا عقیدہ ہے تو حدیث ہے کوئی؟ اگر میرے عقیدے پر قرآن کی آیت اور حدیث نہیں ہے تو میرا عقیدہ نہیں ہے کوئی. میں کون ہوں جو میرا عقیدہ بنتا ہوں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت کا کھاتے ہیں، اور اس میں دلیل لے لیجئے. میرے مولا فرماتے ہیں لا یصوا احد، کسی کو ہمارے برابر نہ لانا. من جرت نعمت ہوم، جو ہماری ٹوٹی ہوئی روٹیاں کھاتے ہو وہ ہمارے برابر نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ میری تمہید یہاں ایک منزل پر آئی کہ ہم اگر مولا علی کا نام اور علی علی کرتے ہیں تو اس کا ایک موٹا سبب یہ ہے کہ علی کے علاوہ ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا. اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر جب بات ہوگی تو اس تاریخ بشریت میں، اور میں نہیں کہہ رہا اس لیے کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ جب میں مولوی ملا یہ اگر بات کروں، ممبر سے بات ہو اور محراب سے بات ہو تو کہتے ہیں یہ دینی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، یہ بات کر رہے ہیں. جب ٹائی لگائے ہوئے اور پینٹ کوٹ پہنے ہوئے ہیں، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی غیر مسلم جب مولا علی کے فضائل پڑھتا ہے تو لوگوں کو زیادہ اچھے لگتے ہیں. آج دنیا بھر کا غیر مسلم پڑھا لکھا طبقہ، میں لندن ایئرپورٹ پر اترا ہیترو پر تو کچھ لوگ، ظاہر ایئرپورٹ تھا بڑا مجمع، ادھر سے ادھر جا رہا تھا، لوگ اتر رہے تھے، جا رہے تھے، آ رہے تھے، اسی ابا قبا میں تھا اور پوری دنیا میں اسی ابا قبا میں پھر رہا ہوں. تو کچھ لوگ برابر سے گزرے، پھر پلٹ کر آئے، کہنے لگے آپ نے یہ بہت اچھا پہنا ہوا ہے، یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ مسلمان علماء کا لباس ہے. تو کہنے لگے اچھا مسلمان عالم ہے، تو یہ بتائیے کہ نبی کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو مانتے ہیں؟ لوگ سوچ رہے ہیں اس بات کو. الحمدللہ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جگہ ہے اہل بیت کی تعلیمات کی جگہ. میں یہاں اپنی تمہید کو روک دوں، یا ایوہ الرسول بلغ، اے میرے حبیب میرے رسول، بڑے پیار سے بات کر رہا ہے اللہ. آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں نا؟ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی میرے بیان میں؟ میں محفل کے بیان کو آگے بڑھا رہا ہوں. اے رسول، اے صاحب رسالت، لہجہ بڑا پیارا ہے. اللہ کو اپنے حبیب سے پیار بہت ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے اس پوری کائنات میں محمد کے علاوہ نبی اللہ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. کبھی سرکار کی پنڈلیوں کی قسم کھاتا ہے رجل ایک، کبھی سرکار کی آنکھوں کی قسم کھاتا ہے عین ایک، کبھی سرکار کے ہاتھوں کی بات کرتا ہے ید ایک. نبی مکرم کے بدن مبارک کو اللہ یاد کر رہا ہے. وہ کالی کمری پہن لیتے ہیں تو اللہ اس کی قسم کھا دیتا ہے. ساری دنیا سے کہتا ہے مصلی پر آؤ، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اور اپنے ربی سے کہتا ہے بستر پہ بھی چلے جاؤ.
ماشاءاللہ
تم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب بہت کھڑے ہوتے ہو میری بارگاہ میں، کبھی کچھ آرام بھی کر لیا کرو. یہ انداز ہے سرکار تو جہاں سے اللہ کی بات کرنے کا. انبیاء کرام کا نام لیتا ہے قرآن میں، یا ابراہیم، یا نوح، یا عیسیٰ، لیکن سرکار تو جہاں کو کبھی نہیں کہا یا محمد. اگر پکارا تو کہا یا ایھا النبی، اور جب بھی نبی کہہ کر اللہ نے اپنے حبیب کو پکارا تو موضوع تھا اللہ اور نبی کے درمیان گفتگو، لیکن جب خلق تک پیغام پہنچانا مطلوب ہوا تو کہا یا ایھا الرسول. ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الرسول منصب سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ، کرسی کی بات کر رہا ہے، تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ. مثلاً اگر یہاں کوئی ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہو، مثلاً جناب منصور صاحب بیٹھے، صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، فلاں صاحب، منصب سے اگر بلایا جائے تو منصب کا بلانا، منصب کے سے بلانا، یہ ذمہ داریوں کی یاد آوری ہوا کرتا ہے.
ماشاءاللہ
انسان کو ذمہ داریاں یاد آنے لگتی ہیں. اب اگر کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول تو ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ بلغ. تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، پورے پورے قرآن میں تبلیغ کرنے کا حکم اگر آیا ہے تو ولایت علی کے لیے آیا ہے. کہیں اور لا کے دکھائیے، کہیں اور لا کے دکھائیے. اگر بلغ کا لفظ کہیں اور آیا ہے علی کی محبت کے علاوہ؟ بلغ، تبلیغ کرو. کس چیز کی تبلیغ کرو؟ اب میں اپنے ان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ یہ مت کہیں کہ اس ممبر سے صرف علی کیوں ہوتا ہے. اس ممبر سے صرف علی ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ علی ہو.
نبی یہ چاہتے ہیں کہ علی کا تذکرہ عام ہو. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, میں نے نبی کی 23 برس کی نبوی حیات کو پڑھا, 40 برس کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو پڑھا, 63 برس کی نبی کی زندگی کو پڑھنے کے بعد میں ایک تاریخ کا طالب علم اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ پہنچایا ہے یا علی پہنچایا ہے. کوئی اور کام ہی نہیں ہے. یا وحدانیت پروردگار کا پیغام ہے یا مولا علی کی ولایت کا پیغام. بلغ, پہنچا دو میرے حبیب, ما انزل الیک من ربک, وہ چیز جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے. معراج پر گئے کیوں تھے؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ سرکار کو معراج پہ کیوں لے جایا گیا تھا؟ سرکار کو معراج پہ علی دکھانے کے لیے لے جایا گیا تھا. بغیر دلیل کے تو بات ہوتی نہیں ہے اس ممبر سے. کیا کہا ہے قرآن نے, لنوریہ من آیاتنا, ہم کیوں لے گئے اپنے حبیب تو رات و رات معراج کے اوپر؟ تاکہ ہم اپنی آیات دکھائیں. میرے مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں, انا آیت اللہ الکبرا, میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. معراج پر نبی مکرم کو اگر کچھ دیا گیا ہے تو ولی علی علیہ السلام کی ولایت. اچھا, نبی کا معراج پہ جانا کمال ہے یا یہاں رہنا کمال ہے؟ معراج تو ان کے لیے معراج, اور شاعر نے کیا خود دو مصروں میں کہا ہے کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر, تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. کچھ اس کا آنا جانا کوئی بات ہی نہیں ہے. اسے اگر ایک مرتبہ بلایا گیا ہے تو ایک خاص پروٹوکول اور ایک خاص آداب اور تہذیب کے ساتھ, تاکہ علی کی ولایت, علی کی محبت ان تک پہنچائی جائے. پہنچا دو, بلغ ما انزل الیک من ربک, جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اسے پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر یہ کام تم نے نہیں کیا. لہجہ بدل گیا بھائی, اللہ کا لہجہ تبدیل ہو گیا. ابھی تک تو بات ہو رہی ہے پیار محبت کی, اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کچھ نہیں کیا. آپ 0000 لگاتے چلے جائیے 10 دفعہ, 0 جمع کرتے چلے جائیے, سب 0 رہیں گے نا. اور اگر ان 0 کے آگے 1 لگا دیجئے تو جتنے 0 لگائے تھے ان سب کی قیمت بڑھ جائے گی. نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, زکات دی, حج کیا, جہاد کیا, امر بالمعروف کیا, نہی عن المنکر کیا, تولا کیا, تبرع کیا, اور علی نہیں تھا. تو بغیر مولا کی محبت کے یہ سارے 0-0 ہیں. اور جیسے ہی ان کے ساتھ آپ نے شروع میں مولا کی محبت لگائی تو اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اور اب بات ان سے ہو رہی ہے کہ جو مولا کی محبت رکھنے والے لوگ ہیں, ولایت رکھنے والے لوگ ہیں, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, فما بلغت رسالتہ, تو گویا کوئی کام آپ نے نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار دو جہاں کے ذہن مبارک میں تھا کہ جب میں علی کی ولایت عام کروں گا تو فساد ہوگا, شر پھیلے گا. میں آپ سے ایک جملہ کہوں عزیزان گرامی, اگر آج بھی مولا علی کے نام پر کہیں ایف آئی آر کٹتی ہے, کہیں جلوس روکا جاتا ہے, کہیں مولا کے فضائل پڑھنے والوں کو تنگ کیا جاتا ہے, تو انہیں مطمئن رہنا چاہیے اللہ حمایت کرنے میں موجود ہے, اللہ مدد کرنے کے لیے موجود ہے. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری پشت پر اور ہمارے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ بچائے گا. اچھا کیا ہوا, کچھ ہونا تھا کیا؟ نبی کے ذہن مبارک میں ہے, ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اکبر, اللہ نے قرآن میں لکھ دیا جو علی کا دشمن ہے وہ کافر ہے, جو علی سے مخالفت کرتا ہے وہ کفر اپناتا ہے. ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین, اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دے گا. کیا ہوا تھا میدان غدیر کے اندر؟ سرکار دو جہاں لوٹ رہے ہیں, کہاں سے؟ حج کر کے لوٹ رہے ہیں, زندگی میں پہلی دفعہ حج کیا ہے اور آخری دفعہ حج کیا ہے, ایک ہی حج کیا ہے سرکار نے. آپ لوٹ رہے ہیں اور ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں یہ آیت آئی, وہاں کھڑا ہونے کی جگہ نہیں تھی, مگر حکم آ گیا کہ بلغ, پہنچاؤ. تو اب نبی مکرم نے اپنا اونٹ روک دیا, دور دور کچھ جھاڑیاں تھی, کچھ اجڑے ہوئے سے کچھ بے نظمی کا شکار درخت تھے. سرکار نے کچھ لوگوں کی ٹیم بنائی کہ ان درختوں کی شاخوں کو کاٹ دو, کوئی سائے میں جا کے بیٹھنے نہ پائے.
بھائی جو چیز تکلیف میں ہوتی ہے نا وہ یاد بھی رہتی ہے. سرکار نے دھوپ میں, اور ایک مرتبہ دھوپ کی شدت بھی عجیب ہے, سرکار نے اللہ نے غدیر کرنے کے لیے اہتمام شروع کیا. یہ سنی بھی آپ کی بات ہے مگر میرے لب لہجے میں کچھ نئے انداز سے سنیے. حضرت نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ جی, اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. تو جس کو حکم دیا تھا نا نبی نے, اس نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ کر بلاؤں؟ حضرت نے فرمایا کہو حی علی خیر العمل. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ محفل ایسی ہی ہے, یہ ہر ایک اپنے عقیدت کا اظہار کرے گا, اس کا احترام مجھے کرنا ہے. توجہ ہے نا, سب جمع ہو گئے, سب جمع ہو گئے. سرکار اب اعلان غدیر کرنا چاہتے ہیں, غدیر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. پورا خطبہ ارشاد فرمایا میرے نبی نے. اور جب ایک مرتبہ سرکار دو جہاں نے اعلان کر دیا کہ میں نے کیا روزہ پہنچایا, سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, آپ نے روزہ پہنچا دیا, نماز پہنچا دی, حج پہنچا دیا. اس کے بعد میرے مولا نے ایک مرتبہ آواز دی کہ علی قریب آؤ. جب نبی کے قریب علی آ گئے تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے ایسے بلند کیا کہ نبی چھپ گئے, علی نظر آنے لگے. ایک ہاتھ اٹھا کر بلند نہیں کیا ہے. یہ بعض لوگ تصویریں بنا رہے ہیں, کارٹون بنا رہے ہیں, خاکے بنا رہے ہیں, اپنے ہی بنا رہے ہیں. جی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں ایران سے جو آئی ہیں, بہت ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں ایران سے. نہیں اپنائے ہر بات. ہم سلوات ان سے زیادہ اچھا پڑھتے ہیں. سلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد, واو کے پر تجدید ہے. فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ملا کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے.
ماشاء اللہ,
ہم سے ہمیں وہاں سے مرجعیت ملی ہے, مبارک ہو. ہمیں وہاں سے کردار میں بہتری ملی ہے, اعتکاف ملا ہے, نمازوں میں ملی ہے, تقلید ملی ہے, بہت اچھی چیزیں ملی ہیں. مگر ہر چیز لینے کی نہیں ہے وہاں کی. ناراض ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. ہمیں ہر چیز نہیں لینی. اب وہاں بچوں کی کتابوں کے لیے کچھ کتابیں آ رہی ہیں جس میں کہانیاں ہیں, واقعات ہیں, تو کچھ خاکے بنائے جا رہے ہیں, کارٹون بنائے جا رہے ہیں. نہیں کریں یہ باتیں, یہاں نہیں چھاپیں. کراچی میں ہمارے ایک عزیز ہے, ہمارا دوست, یہ ہمارے ایک مذہبی جماعت کے ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں, کہ دوست کے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی. چار چھ مہینے لگ گئے اس ایف آئی آر کو سنبھالنے میں. یہ بریلوی بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا, سمجھا ہماری بات کو انہوں نے. لہذا بہت ساری چیزیں, پیغمبر نے ایک ہاتھ پکڑ کر میرے مولا کا بلند نہیں کیا, نبی نے دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا علی کو بلند کیا, اور اتنا اونچا کیا کہ علی نظر آ رہے تھے اور پیغمبر ان کے پیچھے تھے. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ محمد علی کا سایہ تھے اور علی محمد کا سایہ تھا. اس کیفیت میں پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا, میں جس جس کا مولا تھا. ترجمہ ٹھیک کریں, میں جس جس کا مولا ہوں نہیں, میں جس جس کا مولا تھا. دلیل دے دوں نہیں, ایسا نہ ہو کہ مشکل ہو جائے کہ کیا نئی باتیں کر رہے تھے. بھائی آپ حدیث قدسی میں کہتے ہیں نا کہ کن تو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, تو یہاں ترجمہ کیوں نہیں کرتے کہ میں جس جس کا مولا تھا؟ میں تھوڑی گردن ہلا دیجیے اگر میری بات جا رہی ہے. اگر ہم حدیث قدسی میں ترجمہ کرتے ہیں کہ میں کن تو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, فحببت ان عرف, میں نے چاہا کہ, نبی اللہ کہہ رہا ہے, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, فخلقتو کا یا محمد, تو اے محمد میں نے اپنی معرفت کے لیے تمہیں خلق کیا. کن تو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو یہاں پر بھی کن تو کا ترجمہ کرے نا, من کن تو مولا, میں جس جس کا مولا تھا.
ماشاءاللہ,
بڑا بستر مولائیت وسیع ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی مولا ہے آدم کے, نبی مولا ہے نوح کے, قیامت تک آنے والے اور اس وقت تک آنے والوں کے مولا نبی ہیں. میں جس جس کا مولا تھا, اب علی مولا ہے.
ماشاءاللہ,
اب علی اس کا مولا ہے. لہذا آپ نے دیکھا سنا پڑھا کہ اسی میدان غدیر کے اندر 150 صحابہ کرام جو شاعر تھے, ہر صحابی تو شاعر نہیں تھا نا, ہر ایک شاعر نہیں ہوتا, 150 صحابہ کرام نے فی البدی قصیدے کہے مولا علی کی شان
اسی
غدیر کے میدان میں. اور حضرت عمر کا قول تو ابھی انہوں نے نقل کر دیا, اور حقیقت بھی ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آوازیں آ رہی تھیں مجمع سے, جیسے ابھی آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں, ایسے غدیر کے میدان میں آوازیں آ رہی تھیں, بقین 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 بقین, مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک. اور حضرت عمر سے قریب آ کر کہتے ہیں بخن بخن لگا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، اصبحت مولایا تم میرے مولا ہو گئے، وہ اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنا، ہر مومن اور مومنا کے آپ مولا ہو گئے، آپ کو مبارک ہو
ماشاء اللہ.
عزیزان گرامی، عجیب داستان ہے. میرے مولا نبی نے جب مولا علی کی ولایت کا اور مولائیت کا اعلان کر دیا تو سارا مجمع تو سبحان اللہ کہہ رہا تھا اور بخن بخن مبارک مبارک کہہ رہا تھا. اتنا بڑا مجمع بیٹھایا، اگر اس مجمع میں مجھ سے کسی کو اختلاف ہو، بلکہ مجمع سے کسی کو اختلاف ہو، ہم کو ایک بات کریں جس پہ سب متفق ہوں، اور ایک کھڑا ہو کر کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کا حال کیا ہوگا. آپ سے گزارش کروں گا کہ اسے بخش دیجیے گا. لیکن اتنا بڑا غدیر کا میدان، اس میں 100,000 سے زیادہ صحابہ کرام، تھکے تو نہیں ہے نا. ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے، حارث ابن نعمان فہری کہتا ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ یا آپ نے جو علی کو مولا بنا دیا، یا آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ نے آپ کو کہا تھا؟ میرے مولا نبی نے فرمایا کہ میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا سوائے وہی کے، میں جو بولتا ہوں اللہ کی جانب سے بولتا ہوں. تو کہنے لگا کہ اگر یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو اور وہ مجھے مار کر چلا جائے. مجھے تو نہیں پتا عزیزوں کے پیغمبر نے بد دعا کی، اس لیے کہ جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ بد دعا کے لیے نہیں اٹھتے. پیغمبر نے بد دعا نہیں کی اس لیے کہ علی کے دشمن کے لیے بد دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں اس نے ایک مرتبہ عذاب کا مطالبہ کیا. قرآن نے کہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. یا اللہ تو نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ اے میرے حبیب تمہاری امت پر میں عذاب نازل نہیں کروں گا. کیوں؟ وانت فیہم، کیونکہ تم ان کے درمیان ہو. نبی درمیان میں ہے، آسمان کا عذاب نہیں آئے گا. یہاں ایک شخص کہہ رہا ہے آسمان سے عذاب آیا اور میں مر جاؤں، اور قرآن کہہ رہا ہے عذاب آیا. معلوم یہ ہوا کہیں استثناء ہوتا ہے، اور جہاں استثناء ہو اسی کو علی کہا جاتا ہے. علی کے دشمن کے لیے عذاب رکے گا نہیں. اور ایک مرتبہ آسمان سے عذاب آیا اور یہ شخص اسی دنیا سے، اسی دنیا سے اس حالت میں چلا گیا کہ جیسے کسی کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، پتھر سر پہ پڑا دنیا سے چلا گیا. عزیزان گرامی، ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھہنے کے لیے آیا تھا، اور اللہ نے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے ابابیل کا لشکر بھیجا تھا، اور ہر پرندے کی چونچ میں باریک سا کنکر تھا. جب انہوں نے ان پرندوں نے کنکر برسانا شروع کیے اور ہاتھی زخمی ہو کے بھاگنے لگے اور خانہ کعبہ کی حفاظت ہو گئی، تو اسی عالم میں جبریل ان پرندوں سے مخاطب ہوئے کہ تم میں سے فلا پرندہ اپنی چونچ میں دبا ہوا کنکر نہ پھینکے. اس نے پوچھا کہ میں اس کنکر کا کیا کروں؟ کہ اسے واپس لے جاؤ اور کسی در کسی پہاڑ کے اندر جا کے گھونسلہ بناؤ اور اس کنکر کی حفاظت کرو دوسری وحی آنے تک. اب ایک مرتبہ جب یہ مرحلہ آیا کہ غدیر کے موقع پہ اس نے کہا کہ اللہ سے کہیے کہ پتھر نازل کرے، تو جبریل نے اسی پرندے کو آواز لگائی کہ تمہاری غیبت کا دور ختم ہو گیا اور آؤ اللہ کا عذاب اس پر گراؤ. عزیزان گرامی، اللہ یا اپنا گھر بچاتا ہے یا گھر کا مالک بچاتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آسمان سے پتھر نازل ہوتا ہے اور اس کو دشمن علی کو اس دنیا سے ختم کر دیتا ہے. اچھا ویسے آپ نے دیکھا کہ علی کی دشمنی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہے ہی موت، اور میرا اور آپ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، معاملہ ہے اللہ سے، اس لیے کہ علی کا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے میرے عزیزو وہ اللہ کا ہے، اس لیے کہ یہ بیچ چکے اپنا سب کچھ. اور فرمایا حدیث غدیر پر، میں اپنے بیان کو ایک منزل کی طرف لے جا رہا ہوں، حدیث غدیر پر کسی کو اختلاف نہیں. ابھی پچھلے دنوں کراچی یونیورسٹی کے 15-17 طالب علم جو سنی بھائی تھے، ہمارے سنی جوان تھے، وہ ہمارے یہاں باب العلم میں آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں 5-6 موٹی موٹی باتوں کا اپنی ہماری کتابوں سے حوالہ دے دیجئے. مثلا نبی نے کہا ہے مولا علی کو، ہماری کتاب سے دکھائیے، ہم نے صحیح بخاری سے دکھا دیا. کہا جناب زہرا پر کچھ لوگوں نے دروازہ گرایا، وہ ہماری کتابوں سے دکھائی ہے، ہم نے انہی کی کتابوں سے دکھایا. اس طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا اور سجدہ رکھنا، اس طرح کے اور سوالات تھے، وہ سارے ہم نے ان کی کتابوں سے دکھا دیے. اس میں ایک سوال یہی تھا کہ یہ مولا کا لفظ پیغمبر نے اپنی زبان پہ کہاں جاری کیا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں مولا علی مولا علی، تو پیغمبر نے بھی کہا ہے مولا علی، تو پیغمبر اکرم نے مولا کا لفظ من کنت مولا کے علاوہ بھی کہا ہے. وہ ساری حدیثیں ہم نے اپنے سنی بھائیوں کے حوالے کر دی، وہ اپنے بزرگوں کے پاس لے گئے اور بزرگوں سے جواب نہیں ملا، تو پھر وہ 15-17 افراد سب کے سب شیعہ ہو گئے. میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کے بزرگ، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بزرگوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے جب ہم یہ کتابیں، وہ کتابیں میری لے گئے تھے، میں نے کہا چلے جائیں، وہ جب ہم یہ کتابیں ان کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ شیعوں سے تو نہیں ملتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ سے اس سے کیا تعلق ہے ہم شیعوں سے ملتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بتائیے ہماری کتاب میں لکھا ہوا یا نہیں. یہ ساری باتیں جو یہ جو لوگ بولتے ہیں، جواب نہ ہونے پر بہرحال لوگوں کو ہدایت کا اور ایک سمت کی جانب رہنمائی ہوتی ہے. تو حدیث غدیر سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فاتا علی المولا، جس کا مولا تھا علی اس کا مولا ہے. مگر لفظ مولا کے اوپر، کیونکہ بعد میں نبی نے دعا کی اللہم وال من والا، یا اللہ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، وعاد من عادا، اور جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر. یہ دعا کی نبی نے جب خطبہ ختم کر رہے ہیں، خطاب کے آخر میں نبی نے دعا فرمائی. تو لفظ مولا سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، اور حدیث مولائیت کے اوپر کسی کو انکار نہیں ہے، حدیث غدیر سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن معنی و مفہوم کے اندر تشریحی باب میں اس کے مفاہیم کو، مفہوم کو، مطلب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. 27-28 معنی لکھ ڈالے کہ مولا کا یہ مطلب ہے، مولا کا وہ مطلب ہے. حتیٰ بڑے بڑے معتبر لوگوں نے بھی مولا کا مطلب کچھ اور لیا اور کہا صاحب مولا سے مراد ہے دوست. نبی نے فرمایا کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. میں اس پہ نہیں زیادہ بحث میں جانا چاہ رہا، لیکن اتنا کہہ کر اپنی بات کو منزل دوں کہ نواب رام پور کے بیٹے کی شادی تھی، بڑے بڑے نوابین شادی میں شریک ہونے آ رہے تھے. جیسے جیسے نوابین اور رؤسا سواریاں ان کی پہنچتی تھیں تو انہیں دسترخوان پہ لے جایا جاتا تھا. جب مہمان کھانا کھا لیتا تھا تو نواب صاحب کا ایک نوکر تھا، اس کو وہ محمد کہہ کے پکارتے تھے، تو نواب صاحب آواز لگاتے تھے محمد انار لاؤ، اور محمد دوڑا دوڑا جاتا تھا اور انار لاتا تھا، اسے کھولتا تھا، اس کے دانے جو ہے وہ مہمانوں کو کھلائے جاتے تھے. مسلسل آواز لگتی رہے محمد انار لاؤ، محمد انار لاتا رہا. جب بارات تیار ہوئی اور بارات چڑھنے لگی تو پھر نواب صاحب کی آواز آئی محمد انار لاؤ، تو محمد دوڑے دوڑے گئے اور جلنے والا انار لے آئے. دسترخوان پر تو نواب صاحب نے نہیں کہا تھا کہ کھانے والا لاؤ، اور بارات چڑھتے ہوئے بھی نواب صاحب نے نہیں کہا تھا کہ جلانے والا لاؤ، لیکن ایک نوکر کو پتا ہے کہ کس موقع پر کون سے انار کی بات ہو رہی ہے. اگر مسلمان کو نہیں پتا کہ دھوپ میں کون سے مولا کا مطلب بیان ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، مولا اولا بالتصرف، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ علی کو حق ہے. ہماری جانوں پر، ہمارے مال پر، ہماری اولاد پر ہم سے زیادہ میرے مولا علی کو حق ہے. اگر آج علی کہہ دیں، یعنی علی کا علی کہہ دیں، یعنی امام وقت کہہ دیں کہ اپنا مکان خالی کرو اور فلاں ہمارے شیعہ کو اس میں بسنے دو، تو میں اگر چوں بھی نہ کہوں تو شیعہ ہوں. مولا کہے یہ گاڑی کی چابی ہمیں دو، اور کسی بھی روڈ چلتے ہوئے تو کہے کہ یہ تمہاری، اور میرے ذہن میں بال برابر بھی اعتراض نہ آئے، تب تو شیعہ ہوں. مولا مانگ رہے ہیں، مولا کا ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق ہے. بس ولایت کا مطلب یہی ہے کہ جب میں اپنے اوپر اپنے مولا کو اولویت دے دوں، حق دے دوں، تو یہی مولائیت ہے. عزیزو، یہ 7 دن سے زیادہ کسی کو پریشان نہیں لگتے، 7 دن سے زیادہ آزماتے نہیں ہیں. غلطیاں کرنے والے تو زیادہ مشکل میں رہتے ہیں، لیکن جس نے غلطی نہ کی ہو، آزمائش یہ 7 دن سے نہیں زیادہ نہیں لیتے. جتنے بھی یہاں حاجت مند، پریشان حال، مشکلات کا شکار اپنے مسائل لے کر اس بارگاہ حیدری میں آئے ہیں، وہ اپنے ذہنوں میں اپنی پریشانیوں کو لائیں، یا اپنے چاہنے والوں کو 7 دن سے زیادہ پریشان نہیں رکھتے. کریم گھرانہ ہے. علی بن ابی طالب کو اگر واسطہ دیا جائے نبی کا. عجیب داستان ہے. کسی نے سوال کیا کہ ہم تو وسیلہ بناتے ہیں نبی کو اللہ کی بارگاہ میں, نبی کس کو وسیلہ بناتے ہیں؟ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, نبی کے ذہن میں کون ہوتا ہے؟ نبی بھی تو کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, وہ کون سے صراط مستقیم کے لیے کہتے ہیں؟ علی کس کے لیے کہتے ہیں؟ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے ذہن میں سوال ایک مرتبہ مچل رہا تھا کہ میں کیسے اس کا جواب تلاش کروں, کیا کروں, کہ ایک مرتبہ مولا علی نے فرمایا چلو میرے ساتھ. پیغمبر کو حالت رکوع میں ہم نے دیکھا, جب ذکر رکوع مکمل کر لیا تو پیغمبر اللہ سے دعا کر رہے تھے, یا اللہ تجھے علی کا واسطہ دیتا ہوں, میری اس عبادت کو قبول کر لے. اور پھر ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کے سامنے جب ابو ذر آئے تو حضرت ہاتھ پکڑ کے کہا چلو علی کو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, تو علی سجدے میں تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ میری عبادتوں کو محمد کے صدقے میں قبول کر لے. ہمیں اگر مولا علی کو واسطہ دینا ہے اپنی دعاؤں کے لیے, اپنی حاجات کے لیے, تو نبی کا واسطہ دینا ہے, اور نبی کو واسطہ دینا ہے تو علی کا واسطہ دینا ہے. فقیر بیٹھے ہیں, اپنی حاجتوں کو ذہن میں لائیے اور جتنی توانائی کے ساتھ ممکن ہو سکے اس گھرانے پہ درود بھیجیے. عزیز و آخری پیغام اور اس کے بعد میں آپ سے رخصت لوں, اور وہ پیغام یہ ہے کہ جو غدیر میں دیا گیا تھا وہ علی کا علم نہیں تھا, جو غدیر میں دیا گیا تھا وہ علی کی شجاعت نہیں تھی, اس لیے کہ علی کا علم اور علی کی شجاعت دینے والی چیز نہیں تھی, وہ علی کی سخاوت نہیں تھی. جو غدیر میں دیا گیا تھا وہ سخیفے میں چھینا گیا ہے, اور علی سے علی کا علم چھینا نہیں جا سکتا, علی سے علی کی شجاعت چھینی نہیں جا سکتی, تو سخیفے میں چھینا کیا گیا ہے؟ وہ علی کی ولایت سماج, وہ سماجی ولایت. ساری کائنات جانور علی کی مان رہے, پودے علی کی مان رہے, فرشتے علی کی مان رہے, جن علی کی مان رہے, ساری کائنات علی کی مان رہی ہے, انسان نہیں مان رہا. یہ جو انسان مانے اسے کہتے ہیں اعلان غدیر. علی کی بات انسان مانے اسے کہتے ہیں اعلان غدیر, اور یہ علی کی بات انسان مانے یہ سخیفہ میں چھین لی گئی. کہ نہیں علی کو ہم کاٹیں گے وہاں معاشرے سے, علی کو علیحدہ کر دیں گے ہم سماج سے, اور میرے مولا جو خود بھائی شکشکیہ میں احتجاج کر رہے ہیں وہ اسی غدیر میں دی ہوئی ولایت کا اعتراض کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں جو سقیفے والوں نے چھین لی. وہ تشیع کی بنیاد ہی سقیفے کی مخالفت ہے. تشیع کہتے ہی سقیفے کی مخالفت ہے, یعنی حق دار کو اگر حق نہ دیا جائے تو چاہے وہ مدینے میں کوئی بیٹھک لگے یا فیصل آباد میں کوئی بیٹھک لگے, وہ مدینے میں کوئی بیٹھک لگے یا کراچی میں کوئی بیٹھک لگے, اگر حقدار سے اس کا حق چھینا جا رہا ہو تو سقیفہ صرف مدینے میں نہیں ہوتا, سقیفہ ہر وہ بیٹھک ہے جو حقدار سے حق چھینا جا رہا ہو, اور جہاں حقدار کو حق دیا جا رہا ہو وہ غدیر ہے, چاہے وہ جحفہ کا مقام ہو جہاں آپ احرام باندھتے ہیں یا وہ آپ کا فیصل آباد ہو. جہاں حقدار کو حق دے دیا جائے کہ یہ تمہارا حق ہے اسے غدیر کہا جاتا ہے, اور جہاں حقدار سے حق چھینا جائے چاہے کوئی سا شہر ہو اسے سقیفہ کہا جاتا ہے. اور تشیع کی شناخت غدیر ہے. جو تین باتیں نہیں مانتا یا ان سے آشنا اور آگاہ اور وابستہ نہیں ہے وہ شیعہ نہیں ہے. سب سے پہلی چیز غدیر, جو غدیر ہی نہیں ہے وہ شیعہ نہیں ہے. دوسری چیز کربلا, جس کے پاس کربلا نہیں ہے وہ شیعہ نہیں ہے. اور تیسری چیز عقیدہ مہدویت, جس کے پاس تصور امام مہدی نہیں ہے وہ شیعہ نہیں ہے. ان تین تصورات کے بغیر تشیع کا کوئی مفہوم نہیں ہے. اور کیوں بار بار کربلا پر تاکید ہے کہ عاشورہ مناؤ, غم مناؤ, کالے کپڑے پہنو, مجلس کرو, کیوں؟ کسی نے میرے دسویں امام سے پوچھا کہ آپ کربلا کو اتنا یاد کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کیونکہ غدیر کو بھلا دیا گیا. اگر لوگوں نے غدیر کو نہ بھلایا ہوتا تو کربلا کی اتنی تاکید نہ ہوتی. عزیزو کربلا عوام کی غدیر ہے اور غدیر خواص کی کربلا ہے. غور فرمایا آپ نے میں نے کچھ کہا.
ماشاءاللہ
کربلا خواص کے لیے غدیر ہے. غدیر یعنی وفاداری, غدیر یعنی وفاداری, کربلا یعنی امتحان. غدیر بہت سے لوگوں کا امتحان بن گئی, کربلا بہت سے لوگوں کی وفاداری کا ثبوت بن گئی. جہاں مجمع لگا کے نبی وفاداری مانگ رہے ہیں وہاں لوگوں نے بے وفائی کی, اور جہاں حسین چراغ بجھا رہے ہیں وہاں لوگوں نے وفاداری کی. حسین تو کہہ رہے ہیں جاؤ میں چراغ بجھا دیتا ہوں, جسے جانا ہے چلا جائے, لیکن لوگ حسین کو چھوڑ کر نہیں گئے. لیکن جہاں پیغمبر نے کہا کہ وفادار بنو, وفاداری کرو, مانو میری بات اور اس کو قائم رکھو, وہاں لوگوں نے بلا دیا. انس ابن مالک جیسا بڑا نام جنہیں نبی نے پالا, وہ برابر میں کھڑے تھے پیغمبر کے, پیغمبر کے بچوں کی طرح تصور ہوتے تھے, اس لیے کہ پیغمبر کے پاس ان کی والدہ 10 سال کی عمر میں لے آئی تھی کہ نبی کی خدمت میں رہے گا. نبی نے فرمایا یہ میری خدمت نہیں کرے گا, میں اس کی تربیت کروں گا. اور پھر چند سالوں کے بعد نبی نے انہیں واپس کر دیا. تو یہ نبی سے جڑے رہتے تھے, ساتھ ساتھ رہتے تھے, نبی کو دوسرے صحابیوں سے زیادہ جانتے ہیں. جب غدیر میں اعلان ہوا تھا تو یہ نبی کے برابر میں کھڑے تھے, نبی کی جوتیاں سنبھال رہے تھے. جب سقیفے کے اندر یہ دشمنی علی کے ساتھ کی گئی تو میرے مولا علی نے ان سے پوچھا, انس تم بتاؤ تم نے کیا سنا تھا؟ کہنے لگا مجھے یاد نہیں آ رہا. سن گئے عزیزو, دو چیزیں علی کا دشمن بنا دیتی ہیں. میں اگر جملہ اور بہتر کروں, ایام عزا قیامت ہے اور آپ استقبال محرم میں بھی مصروف ہیں, کربلا دو چیزیں بسواتی ہیں, ایک حب دنیا, ایک بغض علی. کربلا بپا ہی دو بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے, حب دنیا کی بیماری کربلا بپا کرواتی ہے, بغض علی کی بیماری کربلا بپا کرواتی ہے. حب دنیا کا شکار تھے سب لوگ, جنہوں نے بھلا دیا, سب کو پتا تھا. میرے والا پکار پکار کے کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کہا پیغمبر نے. بہت سے لوگ ہلکی سی گردن لاتے تھے, بہت سے لوگ چہرہ موڑ لیتے تھے, بہت سے لوگ کہتے تھے ہمیں یاد نہیں ہے. یہ جو حدیثوں پر پابندی لگائی, 500 حدیثیں تو حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے چلائی. جی 500 حدیثیں حضرت عمر خلیفۃ المسلمین نے اپنے ہاتھوں سے چلائی, اور 80 سال تک پابندی رہی کہ کوئی حدیث بیان کرے گا تو اسے کوڑے مارے جائیں. میں کوئی بات اہل سنت کی کتاب سے ہٹ کر نہیں کر رہا, سنی بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے, تاریخ خلفاء وغیرہ کے اندر 80 سال تک پابندی رہی کہ نبی کی کوئی حدیث بیان نہیں کرے. کسی نے پوچھا بھائی حدیث کے ساتھ دشمنی کیا تھی؟ تو جواب آیا کیونکہ علی کے فضائل روکنے تھے, علی کے فضائل کو روکنا تھا. پیغمبر کی زبان سے جو علی کے بارے میں فضائل آئے ہیں انہیں روکنا تھا, حدیث پر پابندی لگاؤ. اب اگر یہ کہتے کہ صاحب علی کے فضائل بیان نہ کرو تو پھر خاندانی مسئلہ کھڑا ہو جاتا, جی بنی ہاشم بھی کھڑے ہو جاتے. انہوں نے کہا نہیں, حدیث ہی کوئی بیان نہیں کرے گا. امام نسائی ہمارے سنی بھائیوں کا چھوٹا نام نہیں ہے. امام نسائی نے حدیث بیان کر دی تھی مسجد میں جا کر, تو انہیں اتنے کوڑے مارے کہ 3 دن ان زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے. امام نسائی کو کوڑے مارے گئے حدیث بیان کرنے پر. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے احادیث میں, میں نے جملہ کہا, ساری زندگی پیغمبر نے یا اللہ پہنچایا ہے یا علی پہنچایا ہے. وہ جو ہزاروں کی تعداد میں سرکار کی احادیث تھی مولا علی کی شان میں, ان سب کو روکنا تھا. تو کہا حدیث پر پابندی, حدیث سے اختلاف ہو رہا ہے, حدیث سبب اختلاف بن رہی ہے, مسلمانوں میں لڑائیاں ہوں گی حدیث کی وجہ سے, حدیث پر پابندی. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آج حدیث کی بات کرنے والے لوگ تاریخ حدیث سے کیسے ناشنا ہے. سالم ترین تعلیمات تھی پیغمبر کی, ناب ترین علم تھا پیغمبر کی زبان پہ آنے والا, گہرا مفہوم اور مطالب رکھنے والے پیغامات تھے پیغمبر کی زبان پہ آنے والے جملے, انہیں روک دیا گیا. یہ سب ہو رہا ہے بغضن لعلی, علی کے بغض میں ہو رہا ہے. خدا کے لیے میں اپنے جوان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, کچھ آتا جاتا بھی نہیں ہے مجھے, جتنا ممکن ہے سالم مولا علی کے فضائل پڑھنے کا موقع فراہم کریں. خطبہ و ذاکرین سے کہیں کہ آج پورا شرح آپ علی مولا کی شان میں پڑھیں گے, اس لیے کہ جو جس چیز کو روکا جائے اسی چیز کو کرنا حق اور انصاف ہے. جب انقلاب اسلامی ایران آیا تو اس سے پہلے شاہ کے دور میں علماء کی توہین ہوتی تھی, امامہ گرا دیتے تھے گلی سے گزرتے ہوئے, بدتمیزی ہوتی تھی. تو آیت اللہ خمینی نے فتویٰ دیا جو مبتدی طالب علم ہیں, جنہوں نے ابھی پہلا دن ہوا ہے مدرسے میں داخل لیے ہوئے ہیں, ان پر بھی واجب ہے کہ امامہ رکھ کے باہر آئیں, کیونکہ یہ تمہارے امامے گرا رہے ہیں, اب سب امامے رکھ کے باہر آؤ. مسئلہ حل ہو گیا. سندھ میں ابھی 2 سال پہلے علم کی توہین ہو رہی تھی تو ہم نے سندھ کی سطح پر ایک اعلان کیا تھا, جن گھروں پر علم نہیں لگے ہوئے وہ بھی علم لگائیں. علم کی توہین کرنے والے زیادہ زور پر ہیں یا علم لگانے والے زیادہ طاقت میں ہیں؟ مروان ابن حکم نے بنی ہاشم کے جوانوں کو گزرتے ہوئے دیکھا تو اپنے ساتھی سے جو اس کے ساتھ سواری پر تھا اسے کہا کہ یہ بڑے حسین لوگ جا رہے ہیں, کون ہیں؟ بڑے وجیہ لوگ جا رہے ہیں, اچھے چہرے والے, اچھے بدنوں والے لوگ, اچھی ہیکلوں والے اور اچھے شمائل والے لوگ ہیں, حسین اور جمیل لوگ جا رہے ہیں, کون ہیں یہ, کس قبیلے کے لوگ ہیں؟ کہ یہ بنی ہاشم ہے. تو ایک مرتبہ اپنا اونٹ اس طرف موڑ کر آواز دے کر کہا کہ ذرا ٹھہرو, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. ان میں سب سے آگے امام سجاد تھے. امام آگے بڑھے تو اس نے کہا, ماں اس وقت تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت فرمایا علی. اس نے کہا, ماں اس وقت تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت فرمایا علی. کہا, ماں اس وقت آخر تمہارے تیسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ مولا نے کہا علی. کہنے لگا, تمہارے بابا کے پاس علی کے علاوہ کوئی اور نام نہیں تھا؟
ماشاءاللہ.
تو میرے مولا امام سجاد نے فرمایا, میرے بابا کہتے ہیں اللہ مجھے اگر 100 بیٹے دیتا سب کے نام علی رکھتا. کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں سب کے نام علی رکھتا؟ علی نام رکھنے پہ پابندی تھی. علی کے نام کا اگر کوئی دربار میں آ جاتا تھا اسے کرسی سے اٹھا دیا جاتا تھا, اگر بیٹھ جاتا تھا نکالو باہر, یہ علی نام اس نے رکھا ہوا ہے. نجی ٹی وی چینلوں پر لمبی لمبی زبانیں چلانے والے لوگ کہ بڑی محبتیں تھیں, کیا ظلم ہوا ہے مولا علی کے ساتھ, بڑی محبتیں تھیں, فلا 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 شخصیات کے ناموں پر مولا نے اپنے بچوں کے نام رکھے, ان میں کوئی لڑائی نہیں تھی, ان میں بڑی دوستی تھی. تم نے تاریخ بھر دی ظلم ہے, ظلم اہل بیت پہ کر کے, اور آج 1400 سال بعد کہہ رہے ہو کہ کوئی لڑائی نہیں تھی. تم نے ٹریک بدل دیا, تم نے رستہ تبدیل کر دیا, تم نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سامان بدل دیا اور ہدایت کا سامان ضلالت میں تبدیل کر دیا, کہہ رہے ہو کوئی لڑائی نہیں تھی. تو میں نے ایک جگہ ایک نجی ٹی وی چینل پہ جواب دیا, بڑا شور مچ گیا وہاں پر, اور بہرحال بڑے فساد کی بات ہوئی, بڑا مسئلہ خراب ہوا, مگر بات تو کرنے کی ہے. میرے مولا علی نے اپنے بچوں کے نام فلاں 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 فلاں, بھائی یزید نام بھی ہے کربلا کے شہیدوں میں, شہدائے کربلا میں ایک نام یزید بھی ہے, شہدائے کربلا میں ایک نام معاویہ بھی ہے. ٹھیک ہے, علیہ السلام یزید علیہ السلام ہے جو شہید کربلا ہے, معاویہ علیہ السلام ہے جو شہید کربلا ہے. ہمیں ناموں سے غرض نہیں ہے. اور کر رہے ہیں آپ حضرات, فلا فلا شخصیات کے ناموں پر علی نے اپنے بچوں کے نام رکھے. تو میں نے ایک موٹی سی بات کی تھی, علی نے فلا فلا شخصیات کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے, انہوں نے علی اور حسن حسین نام رکھا.
ماشاءاللہ.
ایک نام تو بتاؤ کہ کس کے بیٹے کا نام حسن تھا, کس کے بیٹے کا نام علی تھا, کس کے بیٹے کا نام حسین تھا. 80 سال تک علی نام رکھنے پہ پابندی تھی. غدیر کا جشن پڑھ رہا ہوں, 80 سال تک حسن حسین نام رکھنے پہ پابندی تھی, فاطمہ نام رکھنے پہ پابندی تھی. اور دور مت جائیے, یہ امارات میں کیا ہو رہا ہے. اگر اب تک کسی بچے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوتا ہوگا, کہاں ہوتا ہوگا, یہ امارات میں کیا ہو رہا ہے, یہ دبئی ابو ظہبی شارجہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے, جس کا نام بھی اہل بیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو یہ اب تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اتنی مدت کے بعد اتنا بغض ہے. مسلسل ظلم و زیادتی ہے اس خانوادی کے ساتھ. اس غدیر کے جشن کا ہم سے ایک مطالبہ ہے. آخری جملہ مجھے اجازت دیجیے. اور وہ یہ کہ مولائیت کا مطلب اپنی جانوں پر اپنے مولا کو اولویت دینا.
کیا بات,
مولائیت کا مطلب یہ ہے جو مولا علی کے کہنے پہ داڑھی نہ رکھ سکتا ہو, جو مولا علی کے کہنے پہ نماز نہ پڑھ سکتا ہو, جو مولا علی کے کہنے پہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو, جو مولا علی کے کہنے پہ زکات نہ دے سکتا ہو, اسے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ میں کتنا بڑا مولائی ہوں. ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق ہے, مولا ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں, اسے کہتے ہیں مولائیت. من کنت مولا فہذا علی المولا, میں جس جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لا الہ الا اللہ کی مصیبت کم تھی جو محمد الرسول اللہ بول دیا؟ محمد الرسول اللہ کی وبال جان کم تھی کہ تم نے علی ولی اللہ بھی بول دیا؟ تم نے تو پریشانیاں مول لی ہوئی ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک چھتوں پہ علم لگے ہوئے مارے جائیں گے, جب تک علی ولی اللہ کی صدایں اذانوں میں آ رہی ہیں مارے جائیں گے, جب تک یا علی مدد بولتے رہیں گے مارے جائیں گے. اور اس مرنے میں تو جو مزہ ہے وہ ہم سے کوئی پوچھے؟ کوئی پشیمان نہیں ہے, ہم تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ موت بھی آتی ہے تو کالے کپڑوں میں آتی ہے, علم اٹھائے ہوئے آتی ہے, ماتم کرتے ہوئے آتی ہے, فرش عزا پر آتی ہے, جلوس میں آتی ہے. ہم جیسی موت پر تو لوگوں کو رشک کرنا چاہیے. جیسی موت اللہ ہمیں دیتا ہے ایسی موت تو کسی کو نصیب نہیں ہوتی. جب ہمارا جنازہ گرتا ہے تو ہمارے سامنے عباس کا علم ہوتا ہے, جب ہمارے کسی عزیز کی میت گرتی ہے تو اس کے سر پہ تابوت حسین ہوتا ہے. مگر مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, مشکل ہے شیعت بھائی. 18 صفتیں بیان کی ہیں تشیع شیعوں کی, جن میں سے ایک دو پر بھی پورا اترنا بڑا کارنامہ ہے. تاریخ تشیعوں میں, تاریخ تشیعوں میں سینکڑوں میں شیعہ ملیں گے, ہزاروں میں شیعہ نہیں ملیں گے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ بی بی شیعوں کی شفاعت کے لیے نہیں ہے, محبوں کی شفاعت کے لیے. دیکھیں کتنا پیار ہے اس گھرانے کو ہم سے. جیسے بچے سے پیار کرتے ہیں نا, ایک سمجھدار بچہ ہوتا ہے, محنتی بچہ ہوتا ہے, اور ایک بچہ ذرا نکما ہوتا ہے. مگر بچہ تو بچہ ہے. فرمایا فتمت محبیہا من النار, فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں یہ اپنے محبوں کو دوزخ سے بچائے گی.
ماشاءاللہ.
ایک خاتون نے پوچھا بی بی ہم آپ کے شیعہ ہیں, حضرت نے فرمایا سارے ہمارے حکموں پر عمل کرتے ہو, سارے ہمارے نہیوں پر سر گریز کرتے ہو؟ کہا نہیں, سارے حکموں پہ عمل نہیں کرتے, سارے نہیوں پر عمل نہیں کرتے, اس سے بچتے نہیں ہیں ہم. فرمایا پھر ہمارے شیعہ نہیں ہو, ہمارے محب ہو. اور بی بی محبوں کو دوزخ سے بچائیں گی, یہ بی بی کا کرم ہے. سلام ہو علی مولا پر, سلام ہو اس گھرانے کی عظمت پر. اس بارگاہ میں اور اس محفل کے اختتام پر اپنی سب سے بڑی دعا یہی ہو کہ یا اللہ ہمیں بہتر سے بہتر شیعہ قرار دے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس صاحب تاج حلتا کا, تجھے واسطہ ہے صاحب تاج مولائیت کا. یہ جتنے بھی فقیر بیٹھے ہیں, جتنے بھی حاجت مند, اور سب فقیر ہیں. ہمارے ہاں جو مہنگی ترین گاڑی سے اتر کر بھی آیا ہے وہ حسین کے دروازے پہ فقیر ہے. ہم سب فقیر ہیں, کوئی یہاں پر کوئی امیر نہیں ہے, سب امیر حسین کے ہاں ہیں. سب اس فرش پر آئے ہیں تاکہ ہم اپنی فقیری کا اظہار کریں. یا اللہ یہ جو حاجات لیے بیٹھے ہیں, یہ جو ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں, یہ دامن پھیلائے بیٹھے ہیں, پروردگار ان کی حاجات شریعہ کو پورا فرما. ان میں جو مریض ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما, جو صاحب روزگار ہیں روزگار میں برکت عطا فرما. ہمارے ان بہترین حسین پاک دل نوجوانوں کو یا اللہ تقوی عطا فرما, روزگار عطا فرما, تعلیم عطا فرما. ہماری خواتین کو عفت و پاک دامنی عطا فرما, ہمارے علماء کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرما, ہماری قوم کو اطاعت و فرما برداری عطا فرما, ہمارے حکمرانوں کو عدل و انصاف کی توفیق عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اپنی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات. اللہ 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 اللہ